الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم ما بين الجود والكرم آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع حمد و صلوات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ کے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان الفاظ کا ترجمہ کچھ تفصیلی فوائد اپنے شکستہ الفاظ میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کر لیں, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کر لیں, اس پر عمل کر لیں اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی رجی رٹائی تقریریں کرنے کی عادت نہیں, نہ ہی ایسا کرتا ہوں. رات ہے برکت والی اور ابھی کچھ دیر پہلے مسجد گلزار حبیب میں شب برات کے موضوع پر ایک مفصل تقریر کر چکا ہوں. میرے بھائی محترم محمد خالد صاحب رحمانی ابھی اندر میرے ساتھ بیٹھے تھے, پوچھ رہے تھے کہ موضوع کیا ہے. تو میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کانوں میں محترم علامہ حضرت سید ساجد رحمانی صاحب کی آواز آئی, انہوں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت محبوب رحمانی فرمایا کرتے تھے کہ راضی کرنا ہے تو رسول اللہ کو راضی کرو. میں نے کہا یہی موضوع بنا دیتے ہیں, تو بخشش ہی چاہیے. اور شفا شریف میں امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادات, کہ انبیاء کا ذکر جو ہے وہ عبادت ہے. تو عبادت کی رات ہے, آئیے ہم یہی عبادت کرتے ہیں. اور اولیاء کا ذکر کرنا کفارہ ہے, گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. ایک ولی کے آستانے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آج کی مبارک رات میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کے لیے مجھے خصوصی عنایت بھی ہو تاکہ ادھر سے فیض آئے اور آپ تک پہنچے. حالانکہ ہمارے فاضل محترم اہل سنت و جماعت کے مقتدر خطیب علامہ ابرار احمد صاحب رحمانی تشریف فرما ہے, خود حضرت ساجد رحمانی صاحب جب بیان پر آئے تو کسی اور کی ضرورت نہیں. مولانا محمد حنیف صاحب موجود ہیں لیکن ان حضرات نے شفقت فرماتے ہوئے صرف مجھے ہی خطاب پر معمور کیا ہے. دعا دینے کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے اور انہیں سلامت بار سلامت رکھے. میرے دوستوں اور بزرگوں, شب برات, برات کے معنی بری ہونے کے ہیں, کیونکہ آج کی رات بے شمار مخلوق کو جہنم سے رہائی ملے گی. اس لیے ہم لوگ تمنائی ہے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جنہیں آج جہنم سے رہائی ملنی ہے. لوگوں نے حمزہ نکال دیا, کبھی برات بجائے کبھی برات بنا دیا, برات بنا دیا. اصل لفظ جو حدیثوں میں روایتوں میں مربوط ہے وہ لیلت البراءت ہے. تو بس آج بری ہونا ہے, کس کس سے کہاں کہاں سے بری ہونا ہے. نیت آپ کرے آرانے سے آپ کو بلا لیا گیا ہے, ہم آ گئے ہیں. اور جس طرح کسی نے کہا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. یہ کہنے والے نے اپنے طور پر کہا, میں اس میں اتنی ترمیم کروں گا کہ تیرے قدموں میں آنا بھی میرا کام نہیں, یہ بھی تمہارا کرم ہے کہ بلا لیا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہاں ارادہ ہم کرتے ہیں, تو ارادے کی تکمیل بھی کرم پر ہے. کرم نہ ہو تو ارادہ پورا ہو سکتا نہیں. اسی لیے حضرت منور بدالانی صاحب نے جو بات کہی ہے بالکل یہاں آیا کرتے تھے, بڑے فروٹی چائے آئے تھے, بڑے پیارے آرام کے تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے, وہ کہتے ہیں جسے کیا کرتے بلا لیا, جسے کیا اپنا بنا لیا, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے, یہ میرے نصیب کی بات ہے. مہاراج جو انہوں نے کہا اسی کو درست جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی رات کی بربرت رہے, اس آستانے کی بربرت رہے, ہم سب کو اہل سعادت میں داخل فرمائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو, اللہ کو محبوب رکھتے ہو, فتبعونی پس میری پیروی کرو, تو اس کا چلا کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ, اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا, اپنا پیارا بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, جب اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا تو تمہاری ساری خطائیں بخش دے گا. پتا کیا چلا؟ جس نے نبی کو راضی کر لیا وہ بخشا گیا. وہ بات یہ ہے اتباع اور پیروی اگر اداؤں کی نقل کا نام ہے تو پھر کافروں اور منافقوں کو کیا کہنے گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. منافق ہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, جو ارکان نبی پاک ادا کرتے تھے وہ بھی ادا کرتے تھے. تو صرف نقالی پیروی کر لینا اس کا نام اتباع نہیں, پیروی نہیں. اتباع کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کی محبت میں مقبول ہو کر, سرکار ہو کر, بتقاضائے محبت ایسا کرنے پر مجبور ہو جانا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کر نہ سکے. جیسا محبوب کو کرتا دیکھے بس اسی میں مزہ آئے, اسی میں طبیعت لگے, اور محبوب کی ادا محبوب کی نسبت پر پیاری ہو. کیونکہ جس سے محبت ہے وہ آپ کا محبوب ہے, اس کی اداؤں کو محبت سے ادا کرنا, اس کی عزت بدل کرنا تو اس میں محبت بھی شامل ہو, اور آپ اس کے کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پائے کہ آپ کو نہ چین ملے اس کے بغیر, نہ اس کے بغیر سکون ملے. اس کا نام ہے اصل میں پیروی, صرف نقالی کا نام پیروی نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ لوگ تو نماز پڑھتے ہیں, تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز میں وہ بات نہیں. یہ مومن کی نماز ہے جو معراج ہے, یہ ہر ایک کی نماز معراج نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں. بات کروں بہت سادی مگر قربانی بزرگوں کی بات ہے, ہمارے حضرت صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے سکھوں کو دیکھو اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے, حالانکہ ان کا صرف نہ کوئی صحابی نہ کوئی تابعی نہ کوئی ولی، وہ ایک مجبور فقیر آدمی تھے، انہوں نے بس اپنے اس جگ کی حالت میں بال بال نہیں کاٹے، پچھلوں کے لیے طریقہ بنا دیا، انہوں نے اس کو طریقہ ہی بنا لیا، قانون بنا لیا، حالانکہ ان کی پیروی کرنے سے کسی کو کچھ مل سکتا نہیں، اور ہمارے نبی پاک کو اللہ کے حبیب، ان کی پیروی تو اللہ کا دوست بنا دیتی ہے، اندازہ کیجیے بہت کرتے ہیں ڈاکٹر یہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لندن امریکہ میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی عورتوں پر لگتے ہیں، مگر کسی سکھ کو پکڑ کے آپ کہہ دیں کہ سردار جی داڑھی کاٹ دو، آپ اتنا کہیں گے وہ آپ کو مرنے مارنے کو تیار ہو جائے گا، تو تو نے اتنا کہا کیوں ہے؟
وہ اپنے گرو کے طریقے سے اتنا پیار کرے،
اور ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی محبت سے نہ کریں تو پھر ہم کاٹے کے مسلمان ہیں۔ یہ شب برات اس کے لیے ہے جس نے نبی کی غلامی کر لی، جس نے نبی کو راضی کر لیا، اور جس نے نبی کو راضی کر لیا اس نے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے رب راضی اس نے سب راضی۔ بات وہیں سے چلی تھی، وہیں لا رہا ہوں اور اسی کے گیٹ پہ رکھ لوں گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد کروں، اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میرے حبیب آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو پھر اللہ کا حکم مانو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پیروی کرو نبی کی، یہ کہہ دیجیے کہ میری پیروی کرو، پیروی کرے نبی کی، دعویٰ ہے محبت کا اللہ سے۔ یہاں وہ لوگ جو دوئی دوئی کے دعوے کرتے ہیں کہ اللہ اور ہے نبی اور ہے، ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ محبت اگر مجھ سے کرتے ہو تو پیروی میرے حبیب کی کرو، کیا مطلب جو پیروی کرتا ہے حقیقت میں وہ میری دوستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ میری محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ حبیب میرا اور اس کی محبت میری وجہ سے ہے۔ چنانچہ نبی پاک نے بھی فرمایا کہ اللہ کو محبوب رکھو کیونکہ وہ رازق ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اور مجھے محبوب رکھو اس لیے کہ میں اللہ کا پیارا ہوں، اللہ کا حبیب ہوں۔ دعویٰ اللہ سے محبت کا، پیروی نبی پاک کی، اس کو ذرا تھوڑا سا اپنی رنگ میں سمجھا دوں۔ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا، اپنے محبوب کے دیدار کی تمنا نہ ہوتی، اس کو سننے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں، اس کو سنوں۔ جب کلام سن لیں گے تو پھر دیدار کا شوق پیدا ہو جائے گا، جب دیدار کا شوق پیدا ہوگا تو پھر قرب کی تمنا ہو جائے گی کہ میں کسی طرح اس کے قریب ہو جاؤں۔ ہم بندے ہیں، رب ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم کمزور ہیں، وہ قوی ہے، ہم عاجز ہیں، وہ مالک ہے، اور بہت قوت والا، بڑی عزت والا ہے۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہمارے کان اس کو سن نہیں سکتے، تو پھر کیسے بات بنے؟ کیونکہ محبت تو اللہ سے لازمی ہے۔ والذین آمنوا اشدوا حبا للہ، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں۔ ایک شدید ہوتا ہے، ایک اشد ہوتا ہے، اور اشد شدید سے بھی زیادہ، یعنی بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو اے اللہ، تجھ سے بہت محبت ہے، تمنا ہے کہ تجھے دیکھے، تمنا ہے کہ تجھے سنے، تمنا ہے کہ تجھے قریب آئے۔ تو اللہ نے فرما دیا، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھے سننا چاہتے ہو، میرے قریب آنا چاہتے ہو، تو طریقہ میں بتا دیتا ہوں، میں اپنی دلیل اپنے حبیب کو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اس کا دیدار کرنا سمجھ لینا میرے جلوے دیکھ لیے، اس کو سن لینا سمجھ لینا تم نے اس کے منہ سے میرا کلام سنا ہے، اور اس کے جو قریب ہو جائے گا وہ مجھ سے ہی قریب ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی عبادت نماز لے لیجیے، ایمان کے بعد افضل ترین عبادت ہے، اور یہ بات آپ نے مجھ سے بھی سنی ہوگی، علماء اہل سنت سے سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی۔ اسلام کے اعلان میں نماز کو بڑی اہمیت، پہلا رکن گواہی ہے شہادت، اللہ کی، اس کے رسول کی، فرشتوں کی، جس کو جس کے مجموعے کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ذرا اسی کہیے گا، نہیں نہیں پڑھتے سب کی کہیے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اب کہا ہے تو علاج رکھے، پڑھا بھی کریں، پابندی کے ساتھ آپ کو قائم بھی رکھے ہیں۔ صرف یہی تو نہیں نا کہ سبھی برات اور سبھی قدر جاگ لیے اور باقی سارا سال سے سوچا کہ مزے کریں گے، اس طرح بات نہیں بنے گی، اس کو پابندی سے قائم رکھیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نماز کیا ہے؟ اس میں باقی سارے ارکان شامل ہیں، روزہ بھی اس میں ہے، زکات بھی اس میں ہے، حج بھی اس میں ہے۔ مجھے بتائیے، حج بغیر کعبے کے ہوتا ہے؟ ذرا اسی کہہ دیجیے، نماز بغیر کعبے کے ہوتی ہے؟ نماز بھی منہ کعبے کی طرف کرتے پڑی جائے گی، حج بغیر کعبے کے ہوتا نہیں. اچھا جی، مجھے بتائیں نماز میں آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں؟ روزہ بھی ہو گیا. اب آپ نے خرچہ کیا ہے، کپڑے پہنے ہیں، وضو کیا ہے، پانی پر بھی خرچ کیا، کپڑوں پر بھی خرچ کیا، مسلے پر بھی خرچ کیا، بغیر خرچے کے نماز ہوتی ہے؟ نہیں. ساری چیزیں اس میں آ بظاہر دیکھیں، آپ کے دوسرے ارکان کا بھی اس میں حصہ آ گیا. اب اس نماز کو ذرا سمجھیں، آپ نے نیت باندھی، قیام کیا، ہاتھ باندھ کر آپ کھڑے ہوئے ہیں، قیام کی حالت میں آپ کی شکل ایسی ہے جیسے لکھنے میں الف لکھا ہوا. اس کے بعد آپ رکوع میں گئے، عربی میں ہے لکھا ہوا، آپ کا رکوع میں جانا عربی کا یہ بنا ہوا ہے. آپ سجدے میں گئے ہیں، میم بنے ہوئے، میم کی شکل نظر آ رہی ہے. اب تحیات بیٹھے ہیں، دال بنے ہوئے، کیا بن گیا؟ احمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیجیے ذرا، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تحیات ادا کیا آپ نے، احمد کا جلوہ نظر آ رہا ہے. اور جو سجدہ کرتا ہو ذرا اس کے بائیں جانے کھڑے ہو کے دیکھیے، تو سجدے کی حالت میں انسان کا جسم لفظ محمد کے سانچے میں ڈالا ہوتا ہے، اس کا سر نیم بنا ہوا ہے، دونوں ہاتھ یہ بنے ہوئے ہیں، پشت دوسری نیم بنی ہوئی ہے، پاؤں تک وہ دال بنا ہوا. میں نے ایک چیز پر غور کیا، کو کہا نے علماء نے لکھا ہے کہ اگر پاؤں کی انگلیاں زمین پر پوری طرح نہ جمی ہوں سجدہ نہیں ہوتا. ساتھ کان سے سجدہ ہوتا ہے، آپ کا ماتھا ہو گیا ناک تک، یہ پورا حساب زمین سے لگنا چاہیے، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں. تو پاؤں صرف کس طرح لگے کہ ان کی جو پیٹ ہے انگلیوں کے وہ زمین کے ساتھ لگے ہوں. بڑا میں سوچتا تھا کہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں کہ یہ انگلیاں ضرور ان کے پیٹ زمین کے ساتھ لگنے چاہیے. جب میں نے اس چیز کو سوچا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک وہ پیٹ صحیح نہ لگے ہوں دال پوری بنتی نہیں ہے، اور جب دال میں کہیں رہ جائے گی تو پھر نقد رہے گا اور سوال نہیں ہوگا. بن جاتا ہے اندازہ کیجیے، جس کے نام کی شکل اتنی پیاری ہے، جس کے نام کی صورت ادائی اتنی پیاری ہے، وہ حبیب خود کتنا پیارا ہوگا، اور جو اس کے قریب ہو جائے گا وہ کتنا پیارا ہو جائے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھنی پڑتی ہیں. جو کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس سے وابستگی ہو جاتی ہے، بڑی عجیب سی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، انگریزی کی کہاوت ہے اف یو لو می لو مائی ڈاگ. وہاں یہ مشہور ہے، یہ کہاوت ہے انگریزوں کی، میم صاحب سے اگر آپ کو محبت ہو جائے، وہ کہتی ہے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی. دنیا کے ایک ایسے شخص کے لیے جس کی محبت کا نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی مزہ ہے، نہ کوئی فائدہ ہے. نہیں نہیں، کسی انسان کو لے لیجیے، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کے بھائی کو، اس کی بہن کو، اس کی بیوی کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کے بچوں کو، اس کے گھر کو، اس کے شہر کو بھی آپ ختم کرتے ہیں. تو جب آپ کی محبت کے لیے، قانونی محبت کے لیے آپ اتنی چیزوں کو پیارا کر لیتے ہیں، تو جس حبیب کی خاطر اللہ نے کل کائنات بنائی ہے، بلکہ اپنا رب ہونا چاہتا ہے، اندازہ کیجیے جو اس کے حبیب سے پیار کرے گا اللہ کو وہ بندہ کتنا پیارا لگے گا. اللہ، اب شور مچ رہا ہے، ایک طبقہ پاکستان میں پیدا ہو گیا جو کہتے ہیں شب برات کا کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، یہ رات اسلامی نہیں ہے، جو مولویوں نے اپنی طرف سے نکال دی ہے. یہاں تک کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراضات شروع کیے انہوں نے، کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے شب برات کے بارے میں اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، اور طرح طرح سے بکواس کی. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور سنیوں کا ایمان کچا نہ نہیں ہے، سنیوں کا ایمان کچا، یہ کوئی ہوا کے ساتھ نہیں ہے، ادھر کی ہوا چلی تو ادھر ہو گیا، یہ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر ہو گیا. ارے ہم مانے والی مقام سے ماننے والے ہیں، جنہوں نے 22,000 کے لیکچر کے سامنے کچھ تکوا دیا تھا، مگر اپنے ایمان کو بدلنا گوارا نہیں کیا. ہم اہل سنت ائمہ کی مثال پیش کر سکتے ہیں، امام ربانی مجدد السلطانی کی مثال پیش کر سکتے ہیں، ہمارے ایمان میں کچا پانی نہیں. اور ہمیں نبی کے ارشاد کے مقابلے میں ان لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ دینے کی ضرورت نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، آئیے ذرا پہلے تھوڑا سا اس کی بنیاد اناؤں، پھر آگے چلوں. مولانا رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بڑی آسانی سے، بڑی عمدگی سے سمجھایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھا دیا، بتا دیا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے حبیب کی پیروی کرو، یہ اللہ کا احسان ہے. اگر اللہ نہ بتاتا تو ہم اللہ کو راضی کر سکتے نہیں. مولانا روح اس مسئلے کو سمجھاتے ہیں، آئیے ان سے سمجھتے. مولانا کی عادت ہے، یا تو کوئی واقعہ کوئی ہوتا ہے سچا، اس کو بیان کرتے ہیں، اس واقعے کا جو نتیجہ پیش کرتے ہیں وہ ان کا مقصد ہوتا ہے. تو ایسا واقعہ سن کر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے, وہ توجہ سے اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب نتیجہ پیش کرتے ہیں تو اس کی سمجھ میں بات آ جاتی. مولانا فرماتے ہیں ایک شخص کا بہرا تھا, اونچا سننے والا, اس کا ایک دوست تھا اور اس سے بڑی بڑی کو محبت بن. اپنے دوست سے بہت لگاؤ تھا, اس کا دل جاتا تھا کہ رولانا اس کو ملے, اس کے پاس بیٹھے, باتیں کرے, اس کو دیکھے. لیکن اونچا سنتا تھا, اس وجہ سے وہ اس دوسرے کو بڑی بڑی سے تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا مصیبت ہے میرے لیے. اور پھر مصیبت یہ بھی ہے کہ جو اونچا سنتا ہے وہ دوسروں کو بہرا سمجھتا ہے, خود بھی اونچا بولتا تھا کہ تو یہ بولتا اونچا ہے, دوسرا سنتا اونچا ہے, میرے لیے مصیبت. بہرحال وہ اس کی محبت کی وجہ سے اس سے نباہ کر رہا تھا. اچانک وہ شخص بیمار پڑ گیا. اب بہرے نے سوچا کہ دوست بیمار ہو گیا ہے تو عیادت کے لیے, مزاج پھرتی کے لیے جانا چاہیے. تو اس نے کسی کو مشیر نہیں بنایا, کسی سے آ کر رہنمائی نہیں دی, مشورہ نہیں کیا, پوچھا نہیں کہ میں نے جانا ہے مزاج پھرتی کے لیے, دوست بیمار ہے, میں بہرا ہوں, بتاؤ کیا کروں کیا نہ کروں. کسی کو ساتھ لے لیتا, کسی کو اپنا رہنما بنا لیتا, کسی سے مشورہ لے لیتا, خود کو اپنے کل سمجھ لیا, خود ہی پلاننگ کر لی, منصوبہ بندی بنائی. میں جاؤں گا جا کر سلام کروں, سلام کا جواب دے دے گا. اس کے بعد مجھے وہ بٹھائے گا تو طریقے کے مطابق پہلا سوال میں اس سے کروں گا, بھائی تمہارا کیا حال ہے. تو وہ حسبِ عادت, جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے, وہ جواب دے گا کہ پہلے سے اچھا مجھے افاقہ ہے, تو طبیعت بہتر ہے. تو میں اس کے جواب میں کہوں گا الحمدللہ. پھر میں دوسرا سوال کروں گا, بھائی کون سی دوا استعمال کر رہے ہو؟ تو وہ کسی اچھی دوا کا نام لے گا, میں دکاندار پی رہا ہوں, سوالوان کھا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, کسی اچھی دوا کا نام لے گا. تو میں کہوں گا بڑی اچھی دوا ہے, اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے, سبھی تعریف کرتے ہیں, اس دوا کو جاری رکھنا. پھر میں تیسرا سوال کروں گا کہ بھائی کون سے ڈاکٹر حکیم کا علاج کروا رہے ہو؟ تو وہ شہر کے بڑے مشہور ڈاکٹر کا, جس طرح یہاں ڈاکٹر عبد الرب مشہور ہے, کسی ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہاتھ کا نام لے دے گا؟ تو میں کہوں گا ہاں یار, وہ تو بڑے بڑا مشہور ڈاکٹر, اس کے ہاتھ میں بہت شفا ہے, جو بھی اس کے پاس کیا کرنا اس کی تعریف کی, اسی کا علاج جاری رکھنا, کسی اور کے پاس نہ جانا. پھر مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہیے, یہی تعلیم ہے, میں اس کے آ جانا. اب اس نے کسی کو رہنما نہیں بنایا, خود اپنے آپ میں سوال بھی سوچ لیے, جواب بھی سوچ لیے, اور یہ مقصد تھا کہ میں کسی طرح جاؤں اور دوست کو راضی کر دوں. لیجیے جناب, کل پڑا وہاں پہنچا, جا کر اس کا دروازہ کر سکایا, گھر والوں نے پوچھا کون ہے, اس نے اپنا نام بتایا, انہوں نے جا کے مریض کو خبر دی تیرا دوست آیا ہے. اس نے کہا کیا مصیبت آ رہی ہے, میں پہلے بیمار ہوں, یہ آپ مجھے بیمار کرے گا, اونچی اونچی بولے گا, مجھے اس سے بولا نہیں جا رہا, نہیں وہ سنے گا نہیں, تو یہ اس کے آنے کا کیا فائدہ تھا؟ کہاں آیا ہے بلا بلا, یہ کیا تھا خود کرنے کے لیے؟ لقال خلیل شفاء علی, دوست کا ملنا بیمار کے لیے شفا ہوتا ہے. یہ تو یہ سوچ کے گیا تھا مجھے دیکھ کے وہ خوش ہوگا, تندرستی آئے گی, اس کو فائدہ ہوگا, اور وہاں الٹا وہ پہلے ہی پریشان ہو گیا تھا, بلا کے بٹھایا. پروگرام کے مطابق اس نے جاتے ہی پہلا سوال کیا, بھائی کیا حال ہے؟ وہ اس کے آنے سے پہلے تنگ آیا ہوا تھا, اپنی بیماری سے اور پریشان تھا, سوال کرنے پر اس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی, اس نے کہا میں مر رہا ہوں. کہنے لگا ہم بولے جا رہا ہوں, کیونکہ اس نے تو یہی پروگرام بنایا ہوا تھا, میں پوچھوں گا کیا حال ہے, کہے گا پہلے سے بہتر ہوں. اس نے آگے سے کہہ دیا میں مر رہا ہوں, کہنے لگا ہم بولے جا رہا ہوں. اس کو بڑا پتا ہے, تو میں نے کہا مر رہا ہوں, وہ آگے سے کہتا ہے ہم تو نندا, اس کا مطلب یہ کہ اس کو میرے مرنے پر خوشی ہو رہی ہے. ابھی وہ بجائے اس کے تھوڑا سا سمجھاتا اور کچھ آگے سے اس کو دو چار سناتا, اس نے دوسرا سوال کر دیا, بھائی کون سی دوا استعمال کر رہے ہو؟ وہ پہلے سوال سے اور بڑا, اس کو جو غصہ چڑھا ہوا تھا اس نے اسی غصے کو بڑھا دیا, زہر کھا رہا ہوں. کہنے لگا کیا اچھی دوا ہے, میں نے ہر ہر اتنی تعریف سنی ہے, تو ہم نے اسی کو جاری رکھنا ہے, دوا بدلنی نہیں ہے. اس کے تو غصے کا پارا جناب کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس نے پروگرام کے مطابق بغیر وقت کے تیسرا سوال کر دیا, بھائی کون سے ڈاکٹر کا علاج کر رہے ہو؟ اس نے کہا ادھر آئی نہیں کہا. کہنے لگے میں نے بڑی چورس سنی ہے, جو اس کے پاس گیا ہے شفا یاب ہوا ہے, سب کو شفا ملی ہے, خبردار کسی اور ڈاکٹر کی طرف نہ جانا, اسی کا علاج جاری رکھنا. اس نے اپنے نوکروں کو بلایا, اٹھا اس پر بار پائیں, یہ میری مزاج پوچھی کے لیے نہیں آیا, مجھے آرام پہنچانے کے لیے نہیں آیا, جو مجھے تنگ کرنے کے لیے آیا ہے, میرے زخموں پہ نمک پرکھنے آیا ہے. میں نے کہا مر رہا ہوں تو کہتا ہے الحمدللہ, میں نے کہا زہر کھا رہا ہوں تو کہتا ہے بہت اچھی دوا ہے, میں نے کہا اسرائیل کا علاج کرا رہا ہوں تو کہتا ہے بہت اچھا ڈاکٹر ہے, تو یہ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس نے اس کو باہر پھنکوا دیا. مولانا یہ واقعہ لکھ کر فرماتے ہیں, یہ بتاؤ وہ دوست کو خوش کرنے گیا تھا یا ناراض؟ خود چلنے گیا، اس کا مقصد برا نہیں تھا، مگر اس نے خود کو رہنما بنا لیا، صرف اپنی عقل سے بھروسہ کیا، وہ عقل جو سلیم نہیں تھی، نتیجہ کیا ہوا، دوست کو راضی کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھا ہے۔ اے بندے، تو بھی چاہتا ہے کہ رب کو راضی کروں، کہیں ایسا نہ ہو اپنی عقل کے پیچھے لگ کے رب کو ناراض کر بیٹھے۔ اللہ نے طریقہ بتا دیا، مجھے راضی کرنا ہے، میرے حبیب کی پیروی کرو۔ اللہ
کہیں ایسا نہ ہو اپنی طرف سے تم سوچ لینا کہ رب کو اس طرح راضی کروں گا، اللہ نے حکم دیا چار فرض پڑھنے کا، تم سوچنا کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آج فرض بنا لوں، تو تم راضی کرنے کی بجائے ناراض کر بیٹھو گے۔ اپنی عمل سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے حبیب کی نقل کرو،
ان کی پیروی کرو۔ یہ اللہ نے طریقہ بتا کر تم پر احسان کر دیا،
وہ لوگ جنہوں نے اپنی عقل کو امام بنا لیا، وہ عقل جو سلیم نہ تھی، وہ عقل جس کو شریعت کی لگام نہ ملی ہوئی تھی، جنہوں نے اس کی پیروی کی وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور جنہوں نے نبی کی غلامی کی کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی فاروق اعظم بن گیا، کوئی نورانی بن گیا، کوئی شیر خدا بن گیا، کوئی امام اعظم بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، جنہوں نے ان کی غلامی کی، انہوں نے دنیا بھر کی امامت کی ہے۔
اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا ہے، جس کسی کو ملا ہے، اسی لیے کیا خوب بات آئی ہے غالب محمود صاحب نے، لطف آتا ہے، اور واقعی یہ ان کو کوئی کرم ہوا جو ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ ہم بھی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس کسی کو جو کچھ ملا ہے نبی کی برکت سے ملا ہے، اور جس کی بھی بات کمی ہوئی ہے یہ آقا کا کرم ہے، تو پھر کیوں نہ کہیں یہ سب تمہارا کرم ہے، تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا۔ پوچھئے حضرت صدیق اکبر سے، آپ کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ پوچھئے عمر سے فاروق اعظم کس نے بنایا؟ پوچھئے حضرت عثمان سے آپ کو ذوالنورین کس نے بنایا؟ پوچھئے حضرت علی سے آپ کو شیر خدا کس نے بنایا؟ پوچھئے اکرم بشرہ سے آپ کو جنت کی ضمانت کس نے دی؟ پوچھئے بدر والوں سے آپ کو مغفرت کہاں سے ملی؟ پوچھئے ابو حنیفہ سے آپ کو امام اعظم کس نے بنایا؟ پوچھئے حضرت حضرت علی سے آپ کو عمر سے اعظم کس نے بنایا؟ تو سب کے دل سے آواز آتی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ حضرت فاطمہ بریلوی سے آپ کو امام اہل سنت کس نے بنایا؟ پوچھئے حضرت سید شاہ محمد فاروق رحمانی سے آپ کو محبوب رحمانی کس نے بنایا؟ تو جھوم جھوم کے کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرے دوستو اور بزرگو، ہمیں ایمان ملا بات ہے مصطفیٰ سے، نبیوں کو نبوت ملی، اماموں کو امامت ملی، بندوں کو ولایت ملی، شہیدوں کو شہادت ملی،
جس کسی کو جو کچھ ملا نبی کی بارگاہ سے ملا، ہر کوئی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمیں خدا بھی ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملا۔
اللہ یا
ہوتا،
بس انہیں کو راضی کرنے میں لگے رہو۔ ہاں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، بستر چھوڑ کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے پھر نماز آ جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزے رکھنے پڑتے ہیں، سال گزرتی ہے زکات دینی پڑتی ہے، اور اتنا مال جمع ہو جائے کہ ہم باتیں رکھتے ہو تو حج کرنا پڑتا ہے، صدقہ خیرات کرنا پڑتا ہے، نوافل پڑھنے پڑتے ہیں۔ بظاہر یہ تکلیفیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب ان کا انعام ملے گا تو سوچتے ہوں گے، اس وقت کہتے ہوں گے یا اللہ وہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی، اور کیا کیا دے دیتا، کیونکہ انعام دیکھنے کے بعد ان تکلیفوں کا احساس نہیں رہتا۔ دیکھیے ماں بچے کو نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی تکلیف اٹھا تھا، مگر جب بچہ مل جاتا ہے اس کو تکلیف یاد رہتی، سلا مل گیا تو اس کو تکلیف یاد نہیں رہتی۔ سنے آئیے پھر مولانا روم کے دروازے پر دستک دیتے، ان سے پوچھتے ہیں اگر یہ مسئلہ سمجھایا جائے۔ مولانا مسئلہ سمجھانے کے لیے کبھی تو کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بیان کرتے ہیں، مطلب کہانی خود بنا دیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ مولانا فرماتے ہیں، سو رہا تھا جنگل میں, سفر کرتے ہوئے دیکھ گیا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب سوتے ہیں منہ کھل جاتا ہے, ناک سے سانس نہیں لیتے, بڑے بڑے کے منہ سے ہوتا ہے نا پورا منہ کھلا ہوا, اور اتنے دکھ ہوتے ہیں جب اللہ اٹھائے تو اٹھتے ہیں ورنہ اٹھتے ہیں ہوتے ہیں نا. وہ سو رہا تھا, قریب میں ایک شخص گھوڑا چلاتے ہوئے آیا, اس نے دیکھا ایک بندہ سو رہا ہے, اس کو کوئی چیز حرکت کرتے نظر آئی, اس نے دیکھا ایک سانپ اس کے منہ میں جا رہا ہے, اور وہ سانپ داخل ہو گیا. اس نے داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا, ہمارے جیسا کوئی ہوتا تھا ہم کیا کریں, چلو اپنا راستہ کرتے ہیں, کیا ضرورت ہے کسی سے نہیں کرنے. اور پہلے سوچو کہ پٹھان ہے, مہاجر ہے, سندھی ہے, پنجابی ہے, کون ہے, پہلے جان لیں ایسے کام کا اپنی قوم کا ہو, اس کے ساتھ لڑائی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. آج ہمارا حال تو نہیں ہو گیا, اللہ تعالیٰ مسلمان کو مسلمان کا دوست بنائے. اس نے دیکھ لیا غریب آیا, آپ نے اس کے بیگ تھا جو لکڑی تھی اس نے اٹھایا, وہ آدمی ایک دم ہڑبڑا تھا, وہ اٹھا جب مار پڑی تو اٹھا, کہنے لگا اس کو مجھ سے کیا تکلیف پہنچی ہے جو مجھے اس طرح اٹھا رہا, اس نے اس کو دو چار لگایا بھاگ نہیں سکتے. وہ اس کو آگے آگے بتا رہا ہے, یہ بڑا پریشان ہے, یہ ہے کون اچانک آپ ادھر سے گیا, وہ مجھے مار کیوں رہا ہے, اس مار سے بچنے کے لیے بھاگا گا, بھاگا اور یہ پیچھے پیچھے رکتا ہے اور دو چار لگاتا ہے پھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے. آگے گئے, سیبوں کا ایک باغ تھا, آگے کچھ درخت ہے جن پہ سیب لگے ہوئے تھے, کچھ گرے ہوئے کچھ لگے ہوئے تھے, نیچے گرے ہوئے تو اس نے اٹھا اور رکھا. کہا جی میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو, کھا لوں گا مارتا ہوں, کہیں میرا دل نہیں چاہ رہا میں نہیں کھانا, جیسے جیسے کھاتا ہے ماروں ماروں میں. اس نے اپنا ہاتھ رکھا, اس نے پھر تین چار لگائی, اس نے کھانے شروع کر دیے, ایک کھایا پھر اور دوسرا کھایا, تیسرا چوتھا پانچواں, اتنے کھلائے کہ گلے لگا تھا, اس نے پھر اس کو مارا کیا, پھر بھاگا, وہ پھر بھاگا. بابا ٹھیک کیا لگا یار, ایک مرتبہ مار رہا نا, جتنا مارنا ہے کیا مسلم کر دیا تم نے مجھے, ہر وقت مسلسل پریڈ کرا رہے ہو, جتنا مارنا ہے اتنا مار لو, نہیں کیا چھوڑ دو. اس نے کہا تو بھاگتے نہ کہا, بھاگتے بھاگتے اس کے اندر میں دے میں کچھ انقلاب برپا ہوا, جتنا طبیعت خرابی ہو جاتی ہے اس کو قید ہوئی, اس قید ہے پہلے وہ سیب کھائے ہوئے سب کچھ نکلا ساتھ میں, وہ سانپ بھی نکل کر گیا. جب الٹی میں اس کے وہ قید کرتے ہوئے وامٹنگ کرتے ہوئے سانپ نکلا, اور اس نے اپنی آنکھوں سے اس سانپ کو دیکھا, تو اب اس کو نہ مار یاد رکھ رہی, نہ اس کو دوڑ یاد رکھ رہی, نہ وہ سیب کھانے یاد رہے, تکلیف یاد رہی, دیکھ کے خوشی ہونے لگ گئی, اپنی جان بچی کہ میرے اندر سے یہ سانپ نکلا تو خود خوشی ہوئی. کہنے تجھے ساری تکلیف دی تھی, تیرے اندر یہ سانپ چلا گیا تھا, اگر میں تجھے بتا دیتا کہ تیرے اندر سانپ ہے تو خوف رہتے من جاتا, تجھے تو دہشت میں کچھ اور پوچھتا نہیں, تو میں نے تیرا علاج یہ کیا کہ محنت کروائی, اس محنت میں نتیجے میں یہ سانپ خود بخود باہر آ گیا, اب بول تجھے خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ جو اور مان لو آپ نے جو فائدہ پہنچایا اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں, اب تو بات ہی اور ہے. مولانا یہ بات لکھ کے فرماتے ہیں, شیطان کا سانپ تمہارے اندر گھسا ہوا ہے, اے بندے تیرے اندر سانپ نے شیطان نے جگہ بنائی ہوئی ہے, اللہ نے حکم دے دیا عبادت کر, صبح کر, دوپہر کر, شام کر, رات کر, مسلسل کر. آپ کو اس وقت بڑی مہنگی لگ رہی ہے, لیکن جب یہ شیطان باہر نکلے گا جنت ملے گی, بولو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے, لگ رہی ہے مشقت کرنی پڑتی ہے, دوسروں کو دیکھے وہ مزے کر رہے ہیں, ان کے پاس افزا بھی ہے, ان کے پاس آبادی بھی بہترین ہے, بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, اور ہم اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, کوئی عمر کے کہتا ہے برف گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر, رحمت نے ہے تیری اغیار کے کاسانوں پر, تمہیں آج کیا کہنا پڑ رہا ہے, لیکن جس دن تمہیں ان مشقتوں کا انعام ملے گا اس دن ساری تکلیفیں بھول جاؤ, اس دن کہو گے اللہ اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں, آج جو انعام مل رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں. ہم لوگوں نے بات کو سمجھا نہیں, اصل میں لوگوں نے اس کو مشقت سمجھ لیا, یہ عین راحت. اب ذرا نیچے اتر کے بات سمجھاؤں آپ کو, آپ کو کسی سے محبت ہو جائے بتائیے, نہیں دادا گھبرائے نہیں شرمائے نہیں بتا دیں, نہیں دادا ساری رات جاگنا پڑے تو جاگ لیتے ہیں یا نہیں, پوچھ رہا ہوں خوف بھی نہیں آتا, کوئی کام کرنا پڑ جائے ویسے رات کے اندھیرے میں اٹھ کے نا آپ کا دل نہیں چاہے گا, پتا نہیں دل اندر سے ذرا گھبرائے گا, لیکن اگر محبوب نے بلا لیا رات کو کہ آ جانا, آپ کو نہ ڈر لگے گا, نہ خوف ہوگا, نہ سردی لگے گی, نہ موسم سے پرواہ, نہ خرچے کی پرواہ, ایک عارضی محبوب کا نشہ, ایک فانی محبوب کا نشہ آپ سے تکلیف کے احساس کو ہٹا دیتا ہے, اور اس حبیب کا جن کو نشہ ہو جائے پھر ان کو کیسے نیند آئے.
اگر آپ کو سونے دیتے تو ان کو وہ
حقیقی معبود نہیں سونے دیتا. یہ لوگ قبضے دار ہے, ان کا کافلا عبادت ہو جاتا ہے. کیوں ان محبت میں جاتے ہیں, ان کی محنت ان کی محبت میں ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی ایسی ضرورت نہیں تھی, وہ اللہ کے حبیب تھے. لیکن وہ اگر بند ہفتہ کر پر نماز اور ان پر فرض کی وہی پڑھ لیتے کافی, مگر کافی ساری رات امت کے لیے محنت کر رہے ہیں, آروں میں جا کر سجدے کر رہے ہیں, پیٹ پر پتھر باندھ کر کے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں. میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہو گئی, مجھے اور آپ کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ معبودیت کے درجے پر نہیں, کچھ محنت نہیں کر رہے. ارے جو جتنا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اتنا زیادہ پابند ہو جاتا, کیونکہ اس کو وہ جو قرب ہے نا وہ نا فرمانی کرنے نہیں دیتا. دیکھیں نا آپ دور بیٹھے ہیں مجمنے سے, اس وقت ٹانگے پھیلا کے بیٹھ گئے ہیں, ہم سے جو مرضی بولنے پیسے لگا لیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن جب مجمنا منورہ جائیں گے تو آپ اس طرح کر سکتے نہیں. یہاں نوجوان اکثر سر ننگے سر چل لیتے ہیں, پتلون بھی پہن لی, ٹائن بھی پہن لی, کوٹ بھی پہن لیا, جس طرح مرضی گھوم پھر لیے مجمنا منورہ میں یہ اس طرح نہیں کرتے. جتنا قرب ہوتا جائے گا اتنی ہی احتیاط ہوتی جائے گی, اتنی ہی بہتری ہوتی جائے گی. جب شہر کا قرب اتنا ہوا تو یہ انقلاب آ گیا, جب حبیب کا قرب ہو جائے گا پھر کتنا انقلاب آئے گا اندازہ کر لیں. میرے دوستوں اور بزرگوں بس جس نے رب راضی کرنا ہے وہ رسول کو راضی کر رہا ہے, اور جنہوں نے رسول راضی کر لیا ان سے پوچھو, وہ کہتے ہیں بس اس میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں بات بڑی دور نکل گئی, میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی رات کی کیا بلکہ پوری زندگی کی کمائی چاہتے ہیں تو نبی پاک کی پیروی کیجیے. اور وہ پیروی محبت سے ہوگی, بغیر محبت کے ہو سکتی نہیں. اور کیسی عجیب پیروی ہے کہ باقی چیزوں کے بدلے میں اللہ نے کہا نماز پڑھو گے, زکات دو گے, حج کرو گے, اس کے بدلے کا اعلان ہو گیا, جو حج کرے گا گزشتہ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہی ہے نا حدیث, یہی ہے حکم ہے نا کہ جب وہ واپس آئے گا تو پھر رجا آتا والا ہے کہ وہ جب واپس آئے گا حج کر کے تو ایسا ہو جائے گا جیسے اس ماں نے اسی دن اس کو جلانا, یعنی گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا. یہ کس کا ثواب ہے؟ حج کا. وہ حج جو مقبول ہوگا وہ حج نہیں جرا کبھی ایسی کر لیں گے, مقبول حج کا. لیکن ان شاء اللہ نیکوں کے سب سے ہمارا حج بھی مقبول ہے. چلے اچھا یہ ثواب زکات کا کیا ثواب؟ ایک کے بدلے 700 گنا جس کے لیے اللہ چاہے دوگنا کر سکتے. ایک روپیہ دیں گے اس کا ثواب 700 گنا ملے گا یا 1400 گنا یا اللہ تعالیٰ جتنا صبر کا اجر بغیر حساب بغیر حساب. نماز کا کتنی ملے گا اور دوسری نیکیوں کا بیان موجود ہے, من جا کر پلا لے گا کہ کوئی ایک نیکی کرے اس کو 10 گنا ملے گا, کسی کا 700 گنا, کسی کا 1400 گنا. ہر نیکی کا اجر بیان کر دیا, لیکن نبی کی پیروی کا اجر کیا بیان کیا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو. ارے کسی کو جنت چاہیے, کسی کو مال چاہیے, کسی کو چاہیے ہے جس کا آدر سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے گا. یہ اجر ہے کہ تم پیروی کرو اجر کیا ملے گا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو جو اللہ کا محبوب ہو جائے پھر اسے کوئی کمی رہے گی؟ سمجھنے کے لیے بات کرو. پہلے بھی سنی ہوئی آپ, خلیفہ ہارون الرشید نے اپنا محل سجایا, طرح طرح کے انعام اور افطار کی نعمتیں رکھ دی, جتنی کنیزیں جتنے غلام تھے سب کو بلایا اور کہا آج تم سب سے خوش ہو کر تمہیں موقع دے رہا ہوں, جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے گا میں اس کو دے دے گا. طرح طرح کا سونا چاندی زیورات ہیرے جواہرات چیزیں سجا دی. غلاموں کی کنیزوں کی عید ہو گئی, آگے آگے بڑھ کر کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھا, کسی نے کسی چیز پر. ایک کنیز آگے بڑی اس نے خلیفہ صاحب سے ہاتھ رکھ لیا, کبھی میں نے اتنی چیزیں رکھی ہیں تم بھی ان میں سے آگے بڑھ کر کسی چیز کو سن لو, دیکھو میں سب کو دے رہا ہوں تو میں بھی دے دوں گا. اس نے کہا یہ سارے بے وقوف, یہ سارے بے وقوف, بے وقوف کہتے ہیں نا سمجھ مجھ کو, یہ سارے پر آگے کیا جانے. میں نے اس چیز پر ہاتھ رکھا ہے, اگر یہ میری ہو گئی تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا, یہ غلام بھی میرے ہو جائیں گے, یہ کنیزیں بھی میری, یہ سارا مال بھی میرا. اگر آپ میرے ہو گئے تو سب کچھ میرا. بات سمجھنے کے لیے کی ہے میں نے دوستوں, اگر جس نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ کا محبوب ہو گیا تو ساری کائنات اس کی ہو جائے گی. کیا کمی رہ جائے گی؟ آپ صرف جنت میں تمنا کرتے ہیں. سنا نہیں آپ کا کسی آشیش کا وہ شیر کہ جگ دولت گا بڑھتا اور جنت کی چاہ تمنا آرزو کس کن کو ہے؟ نیکوں کو. کہ ہم نے نیکیاں کی ہیں, یا اللہ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زکات دی, حج کیا, دے اب جنت. در کو بخدا بدتا اللہ والا کے پاس آ کے بیٹھا ہوا دیکھو اللہ والوں کی بھی بات سنا علماء بیٹھے ہیں میری امانت کے لیے سجے سب دیکھو میں بات کرنا درمیان ہے دو کر لیں ایک دائیں اور ایک بائیں دونوں کا ماننا میں درمیان میں خطرے سے بیٹھا توجہ کریں ہر امن من جگہ ہوتی آج کے اولیاء کی زیارت کی بھی بات آتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پتہ نہیں فرمایا ہارون نبیوں کو تیار کیا میں تمہیں تمہارے اشکوں کی خبر نہ دوں انداز کرتے ہیں آقا کا کتنا پیارا تجسس پیدا کرنا شوق پیدا کرنا کیا تمہیں تمہارے پیار تمہارے اشکوں کی خبر نہ دوں کیا بنے کا حضور ضرور بتائیے آپ نے بتائیے گا اور کون بتائے گا جزا آپ ہم اس کو سمجھ رہے آئیے سمجھاؤ نماز پڑھی ہے کسی کو 50 سال عمر ملی کسی کو 60 کسی کو 70 کسی کو 80 90 100 بہت کم ہوتے ہیں 100 سے اوپر جاتے ہیں مرتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں اللہ کا تو جان چلتے گئی آ جاتے پہلے بڑی عمر ہونا لوگ صحیح سمجھتے تھے آج کل بدلتے پھرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو موٹاجی سے بچائے گھر میں کوئی بوڑھا مزدور ہو جائے تو ہماری جان پر بن جائے کہتے ہیں جب وہ مر جائے کہتے ہیں اللہ نے اس کو بڑا آرام دے دیا اس کے لیے بہت اچھا ہوا اب ہمیں بزرگ کہتے ہیں ہمیں جان چھوڑ گئی بڑا سوکھے ہو گئے آپ نے 100 سال چلے عمر ملی اللہ تعالیٰ ایمان تندرستی کے ساتھ عمر دے 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 لمبی عمر میں دعا اس لیے کرے کہ میں نیکی کروں گا تو یہ دعا کرنا مطلب اور دنیا سے تنگ آ کر بننے کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے کتنے ہو جائیں ایمان کا خطرہ ہو کہ میں ایمان نہیں بچا سکوں گا وہ دعا اور ہے دنیا کے حالات سے تنگ آ کر مرنے کی دعا کرنا جائز نہیں نہیں میرے دوست تو اور بزرگ کو توجہ کیجیے 100 سال آپ نے نماز پڑھی ہر سال زکات دی ایک حج آپ کا فرض ہے وہ بھی کیا آپ نے 100 عمرے بھی ساتھ دیے آپ کو پتا ہے کب ثواب ملے گا نہیں ملے گا کوئی یقین کوئی دعویٰ ہے نہیں نہیں نماز پڑھیے پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو اور نماز والی جیسے اصل بات چونٹوں کا مربع جو بھولی بات ہے وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے بہت سے لوگ جب بھولتے فوراً شروع کر دیتے ہیں نماز میں یاد آ جائے مولانا صاحب نے کسی سے کہا جائے نماز پڑھا کر صبح صبح چلا جاتا ہوں دکان پہ سارا دن دکان سے گزر جاتا ہے میں کب نماز پڑھوں گا کس وقت واپس آتا ہے کہ مگر اتنے ٹائم سورج بند ادھر غروب ہوا تو دکان بند ہوئی صبح صبح چلا جاتا ہوں دکان پہ سارا دن دکان سے گزر جاتا ہے میں کب نماز پڑھوں گا کس وقت واپس آتا ہے مگر اس کے ٹائم سورج بند ادھر غروب ہوا تو دکان بند ہوئی مغرب بھی پڑھ لیا کرو گا جب آتا ہوں مسجد خالی ہو چکی ہوگی اچھا ہی پڑھ لیا کرو اب کیا جواب دیں مولوی صاحب خطا بہت ہوتا ہوں کہیں ایک نماز سے پڑھوں گا آج کل سے پڑھ پڑوں گا آئے مولوی صاحب نے طریقہ بتایا کہ دیکھ چار رکعتیں پڑھ لینا میرے دل سے صرف سبحان اللہ اگر آتی ہے تو پڑھ لینا ورنہ چپ کر کے کھڑے رہنا ہے تسبیحات پڑھنی ہے کچھ پڑھنا نہیں ہے بڑی آسان اس نے پہلے دن پڑھی دوسرے دن خود بخود پہنچ گیا مولوی صاحب کھڑے تھے صبح کہ دیکھو میں نے کل اس کو نماز پہ لگایا تھا آج کو تازہ تیسرے دن چوتھے دن مولوی صاحب صاحب یہ نماز پڑھے ایسا ایسا اس پہ لگایا ہے اسی طرح پانچوں پہ لگاؤں گا کو 8-10 دن گزرے نماز تھا وہ جناب عشاء کا پابند مولوی صاحب بڑے مطمئن کہ میں نے ایک شخص کو نمازی بنایا ایک دن اس کو پہنچنے میں دیر ہو گئی ذرا روکر سوکر حساب کتاب وہاں پر کو بند کرنے میں دیر ہو گئی جب واپس آیا تو اتفاق سے جماعت ختم ہو چکی تھی واپس مسجد میں پہنچا جا مولانا صاحب جماعت ہو گئی کہاں ہو گئی بڑا افسوس مولانا صاحب واقعی بالکل ہو گئی پڑھ کے ابھی سارے ہوئے مولانا صاحب صاحب تو اپنی پڑھ رہے ہیں جماعت ہو گئی افسوس بڑا ہے کمیاں افسوس کرتے رہو گے اپنی بھی پڑھو گے بڑا افسوس ہے جماعت ہو گئی کب تک افسوس کرو گے؟ اپنی پڑھنے پڑھنے دے رہے ہیں، بڑا افسوس ہے جماعت ہو گئی۔ کہا ہوا کیا؟ بات میں کچھ پڑھنا تو ہوتا نہیں تھا، میں سارے دن کا حساب کر لیتا تھا، اب اپنی پڑھنی پڑے گی تو سارا کچھ پڑھنا پڑے گا، افسوس اس بات کا ہے جماعت ہو گئی۔ تو اس طرح کی نماز ہماری اللہ ماشاء اللہ سب کا ایک ایسا حال ہے، اور روزہ صرف منہ کو کھانے پینے سے بند کیا ہوا ہے، ہم باقی سارے کام جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ کال میں بھی کمی کر رہے ہیں، آنکھوں سے غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں اور دل میں غلط خیالات بھی ہیں، جو کچھ صرف کھانے پینے سے رکے ہوئے باقی سب کچھ ہم کر رہے ہیں۔ زکات پہلے آمدنی بتائیں کہ پاک ہے یا نہیں، پھر زکات کا مسئلہ تو بات کا، اور حج پہلے لسٹ بنائیے، ریزیال لانا ہے، ٹی وی لانا ہے، یہ لانا ہے، وہ لانا ہے، حج تھوڑی کرنے گئے، شاپنگ کرنے گئے یا بیٹی کا جہیز جمع کرنے گئے؟ ہمارے تو ایسا بھی اللہ ماشاء اللہ یہ، اور مسجد نبی میں بیٹھے ایک دوسرے سے پوچھ رہے تو انہیں پلانی مشین کہاں سے لی، اور تم وہاں پہنچے اس چیز کے لیے پہنچے، یہ حال اللہ ماشاء اللہ لوگوں کا۔ تو بتائیں کہ عبادتوں پر ناز کر سکتے اور اسے ثواب کا کوئی پتا نہیں ہے کہ اللہ اپنے فضل سے دے گا نہ تو کب ملے گا، کتنا ملے گا، کوئی دعویٰ کر سکتے نہیں، مگر ادھر ولی کو دیکھو جزا اسی وقت ملتی، اللہ کے ولی کو دیکھو آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اسی وقت جزا ملے گی۔ نبی باپ فرماتے ہیں اظہار ہو یہ تمہارا عمل ہے، کئی بار تم نے اللہ کے ولی کو دیکھا ادھر جزا ملی، جھکے اللہ کا تمہیں اللہ یاد آ گیا، ادھر لگا تھی ادھر جزا دا، جگہ اٹھانے کی دیر تھی جگہ اسی وقت ملی، اور جن کو دیکھنے پر اتنی جلدی جگہ ملتی ہے ان کے ساتھ لگ جانے پر کتنی جگہ ملے گی، اندازہ کریں۔ اور یہ سلسلہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ محبت والے کہتے ہیں جب ولی نگاہ ڈال دیتا ہے آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کو دل میں جگہ دے دیتا ہے آپ کی منزل طے کرا دیتا ہے۔ بھائی یہ دو ہی کام، ادھر نظر ڈالی دل میں رکھا بیڑا۔ اور میں نے کسی کتاب میں پڑھا بڑا اچھا جملہ ہے، مولانا روم کی ہی مجھے ترجمانی معلوم ہوتی ہے، کہ دھوبی کے پاس جب کپڑا آ جاتا ہے میلا تو پھر دھل جاتا ہے، اس کپڑے کے لیے شرط یہ ہے کہ دھونے والے کے پاس پہنچ جائے، دھوبی کے پاس پہنچ جائے، بس دھوبی کے پاس پہنچا نہیں اور میں دور رہ گیا، یعنی ادھر پہنچا اور ادھر کام ہو گیا۔ تو اگر میلا کپڑا دھوبی دھو دیتا ہے تو بس کوئی گناہگار نبی کی طرف لگ جائے اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، بات ہے مصطفیٰ تک پہنچو تمہارا کام بھی حل ہو گیا، مدینے نہیں جا سکتے تو یہ برانچیں اسی کی تو ہیں، نبی کے ہی دیوانے مسانے بیٹھے ہیں، ادھر آ جاؤ جو ادھر تعلق پہنچا دیں گے وہ نبی تم کو خدا تک پہنچا دے گا۔ بات وہی آئی ہے جس نے نبی کو راضی کیا اسی کی مشکل آسان ہوئی، اسی کا مسئلہ حل ہوا۔ اگر سب برات کی برکتیں بھی چاہتے ہیں تو نبی کو راضی کرنا ہے، نبی کو راضی نہیں کیا تو بات نہیں بنے۔ حضرت صدیق اکبر نے ساری عمر یہی کام کیا، یہاں تک کہ جب ایک قبیلے نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اس عشق کا مظاہرہ کر دکھایا اور بتا دیا میں لڑنا پڑا نبی پاک کی اداؤں میں تبدیلی نہیں ہونے دوں گا، ان کے قانون کو نہیں بدلنے دوں گا، جو انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا وہ آنے والے کے لیے ایک نظیر مثال قانون بن گیا، کہ جو نبی کی پیروی کرے گا وہی کامیاب ہوگا، جو نبی کی پیروی نہیں کرتا وہ کامیاب ہو سکتا محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور وہ محبت ایسی ہو۔ مجنو کو لیلا سے محبت ہو گئی، اس نے قانون کی پرواہ نہیں کی، خاندان کی پرواہ نہیں کی، اس نے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، صرف یار کو راضی کرنے کی فکر کی، ہم کیسے غلام ہیں، ہم کیسے کلمہ گو ہیں، کیسے عورتیں ہیں کہ نام نبی کو لیتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ جستجو نہیں کرتے کہ وہ راضی ہو جائیں۔ محبت والا وہی ہے، اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے اس کو یہی دھن لگی رہے کہ میں کس طرح اپنے محبوب کو راضی کروں۔ چاہے سوچ رہے ہیں ایک لفظ ایک شعر ایسا نکل جائے کہ حضور راضی ہو جائے، آلے میں بھائی ایک بات نبی کی شان میں ایسی لکھ لوں حضور راضی ہو جائے۔ یہ عربی جاننے والے، دوسری زبانیں جاننے والے، امام شافعی نے ایک تمنا کی میں ایسا درود لکھوں کہ اس درود میں سب کچھ آ جائے، حضور راضی ہو جائے، ان کا وہ درود وظیفہ پا گیا۔ حضرت شیخ قاضی نے تمنا کی نبی کی ایسی تعریف کروں وظیفہ بن جائے، وہ بھی وظیفہ ہو گئے۔ تو بھائی کرتے ہیں آپ بلا وظیفہ بن گیا، 700 سال ہو رہے ساری دنیا پڑ رہی ہے، یہ ہے محبت والے، انہوں نے یادگاریں قائم کی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں جنہوں نے اس راز کو پا لیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں پایا ان کا حال بھی دیکھ لیں، آپ پھر رہے پھرتے ہیں ہمارے بارے کوئی پوچھتا نہیں ان کو، کوئی ان کی خاطر نہیں ہے، اور نبی کے غلام آج بھی زندہ، ان کی قبریں رہ جاتا, ان کے کارنامے مل جاتا, ان کی باتیں مل جاتا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, خلاصہ یہی نکلے گا کہ جس نے نبی کی پیروی کی وہی کامیاب ہوا. لیجیے ذرا وادی صحبا آ گئی, لشکر اسلام جا رہا ہے, واپسی آ جائے فتح کے بعد واپس آ رہے ہیں خیبر کو فتح کر کے. لشکر اسلام نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا ہے, وہ پہنچے ہیں تو نماز ختم ہو چکی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پر تکیا بنا کر لیٹنا چاہ رہے ہیں. ہمارے لیے عصر کے بعد لیٹنا جائز نہیں, پہلے سے اگر سو رہے ہیں دیر ہو گئی اور بات ہے, جان بوجھ کر عصر کے بعد نہ لیٹیں کیونکہ خطرہ ہے مغرب کی نماز نکل جائے گی. احتیاط کرنا چاہیے, ہر ایک کے لیے حکم مختلف ہوتا ہے, ہمیں سوچنا چاہیے ہم نبی کی برابری کر سکتے نہیں. حضرت علی فوراً آگے بڑھے, پتھر ہٹایا, حضور میرا یہ زانو حاضر ہے, اسے رسیا بنا لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا, ان کے زانو پر سر رکھا, آرام فرمایا. کون ہے ان کا وادی کی گوشت میں نماز اثر کی ابھی حضرت علی نے ادا نہیں. سورج اپنی رفتار سے جا رہا ہے, زبان حال سے کہہ رہا ہے, اے علی جب میں مغرب میں غروب ہو جاتا ہوں پھر اگلی صبح مشرق سے نکلتا ہوں. میرا یہی کا نام بنا دیا گیا کہ میں مغرب سے غروب ہوتا ہوں تو پھر مشرق سے طلوع ہوتا ہوں, اور عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے, فرض ہے اٹھو اور فرض ادا کرو. عشق کہتا ہے نبی کے آرام میں فرق نہ آنے دو. ایک طرف فرض ہے, ایک طرف عشق ہے, جنگ ہو رہی ہے. آخر حضرت عشق نے فتوا دے دیا اور کہا نماز جب پڑھتا ہو پھر ادا ہو, نماز جب پڑھتا ہو پھر ادا ہو, محبت کی کہنا کب ادا ہو. یہ عشق کی نماز ادا ہو گئی تو پھر یہ ادا نہیں ہو سکے گی, وہ نماز کا قضا ہو جائے گی, یہ قضا نہیں ہو سکے گی. نماز قربان کر دی, حضور کے آرام میں فرق نہیں آنے دیا, لیکن چہرے پر ملال ہے, افسوس ہے ایک نماز کے قضا ہونے کا. آج حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی تو کوئی ادا نہیں ہوتی, ان کی ایک قضا ہو رہی ہے, ذرا ان کا ملال دیتی ہے. میرے بہت بزرگ توجہ کیجیے, چہرہ ملول ہے, سرتا ہے. لوگ کہتے ہیں حضور کو علم ہوتا تو پھر اٹھا کے کہتے ہیں علی تم نے نماز نہیں پڑھی, ذرا نماز پڑھ لو, میں تھوڑی دیر انتظار کر لیتا ہوں پھر لیٹ جاؤں گا. انہوں نے سمجھا, انہوں نے جانا, یہ اپنے طرح سوچتے ہیں, لکھا جو ہے کیا ہماری طرح سے, یہ کیا جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کولو دیکھا کہ چلی کا چہرہ سوتا ہے, اس کا جو نتیجہ ہو رہا تھا, اگر حضور نہ سوتے آرام نہ فرماتے تو وہ نتیجہ کیسے ظاہر ہوتا. ان کی نظر تو اپنی عقل کی حد تک ہے, اور وہ بھی عقل ان کی جیسی ہے, وہ آپ اپنی طرح جانتے تھے. میرے دوست حضور نے پوچھا تھا, اے علی کیا بات ہے؟ حضرت علی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں ادا کی اور سورج غروب ہو گیا, میں نے نماز نہیں پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا, نہیں علی یہ کون سی محبت ہے, یہ کیسی عقیدت ہے, تم نے اگر نماز نہیں پڑھی تھی تو اپنی نماز کا خیال کرنا چاہیے تھا تمہیں, وہ فرض ہے. قیامت کے دن روزے محشر سے جہاں گزار ہو گا, اب کبھی پرست نماز ہو گا, اس دن سب سے پہلے نماز پڑھ کی جائے گی. تم خیال میں رہے, کیا لگے رہے, تم نے نماز پڑھنی تھی, میرا کیا کرنا تھا, عید پر کس طرح کے لیٹ جاتا, تم نے میری پرواہ کیوں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا. اٹھائیے مشکل الحاظ, حدیث پاک موجود, حضرت اسماء کی روایت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, اللہم انہ تیری اطاعت میں تھا, تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. کتنے مسئلے حل ہو گئے اس آقا کے قربان جائیں. کیا فرماتے ہیں, اللہ بے شکی علی انہو کی ضمیر ان کی طرف جاری ہے, بے شکی علی تیری اطاعت میں تھا, تیری فرما برداری میں تھا, اور تیرے رسول کی فرما برداری. حالانکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ رسول کی اطاعت کر رہے تھے, اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہے تھے. اللہ کی اطاعت تو یہ کہ اٹھ کر اثر پڑتے اللہ کا حکم ہے, اور قرآن میں آیا ہاتھ وضو علی الصلوات والصلاه الوسطی, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. خاص طور پر بھیک والی نماز, بعد میں تصریح فرماتے ہیں بھیک والی نماز سے مراد اثر ہے, دو اس سے پہلے اور دو اس کے بعد کے درمیان والی یہی ہوئی نا بھیک والی, تو اس کی خاص طور پر حفاظت کا حکم ہے. تو اللہ کا فرض تو تب ہوتا, اللہ کی اطاعت تو تب ہوتی کہ وہ اس کی حفاظت کرتے, انہوں نے تو اس کی حفاظت نہیں کی, تو اللہ کی اطاعت تو نہیں. اور حضور فرما رہے ہیں اللہ بے شک یہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, فرض علیہ الشمس اس پر ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دیتے. Thank you. اس پر ڈوبے ہوئے سورج کو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دے. ہاتھ کا اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا, ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. ایک واقعہ آپ نے سنا, پتا چلا کہ حضرت علی در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت میں تھے.
کیوں اللہ فرماتا ہے رسول فقد اطاع اللہ, جو بندہ پرداری کرتے ہیں رسول کی در حقیقت اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی.
رسول کی فرما برداری کس کی فرما برداری ہے؟ اللہ کی فرما برداری. قرآن سے ہمیں حقہ مل گیا کہ رسول کی فرما برداری کرنا, رسول کی غلامی کرنا حقیقت میں اللہ کا حکم ماننا. ایک واقعہ. دوسرا واقعہ بھی سنا دوں تاکہ دونوں کا پھر نتیجہ پیش کروں. غارِ طور پہ پہنچیے, اللہ ہم سب کو لے جائے, بار بار جائیں, مدینے جائیں, پھر آئیں, دوبارہ پھر جائیں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. مکہ مکرمہ اور عرفات کے درمیان یہ پہاڑی ہے, بلند پہاڑی ہے, جبل طور کے اوپر ایک پہاڑ ہے, اس کا نام غار طور. باقی آپ نے سنا ہوا ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لے گئے اور تین راتیں وہاں قیام فرمایا. اس غار میں ایک سانپ چھپا ہوا تھا, حضور کی زیارت کا تمنا ہی تھا. حضرت ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے, ایک سوراخ رہ گیا, واقعہ پورا نہیں سنا رہا, آپ نے سنا ہوا ہے. ایک سوراخ پر ایڑی رکھ دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی, حضور پہاڑ چڑھ کر آئے ہیں, حالانکہ خود ان کو چڑھا کر لائے تھے, اپنے کندھوں پر سوار کرا کے لائے تھے, پھر بھی یہ عرض کیا کہ میں تھک گیا ہوں, پھر میں نے صفائی کی ہے, اب میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, آپ پہرا دیجیے. نہیں عرض کی, حضور آپ پہاڑ چڑھ کر آئے ہیں, اتنی تکلیف اٹھائی ہے, تو اب میری یہ گود حاضر ہے, میرے دانوں پر سر رکھ کے آپ کچھ دیر آرام فرما لیں. اندازہ کیجیے نبی پاک کتنے خوش ہو رہے ہوں گے صدیق اکبر پر. اے صدیق اکبر تیرے قربان جائیں, ہم مدینہ دیکھنے کو ترستے ہیں, تیری گود میں وہ چہرہ تھا جس کی اللہ قسم یاد فرماتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں, بظاہر آنکھیں بند ہیں, حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں. حقیقت میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں. وہ سانپ اپنے دورے پر روزانہ آتا تھا غار میں دو مرتبہ, اور آ کر چکر لگا کے جاتا تھا, دیکھتا تھا کہ آئے ہیں یا نہیں. آج وہ جس سوراخ پر جا رہا ہے سوراخ بند, جہاں جاتا ہے سوراخ بند.
عمر گزاری چلے سال ہزار مالی پاگ لگے کھن دا آیا جدو بہارا
بارے آئے مالی رسائی بند کر چلے. جس سوراخ پہ جا رہا کپڑا ڈنک مارے تو کیا اثر ہو؟ ایک سوراخ پر اس کو گوشت مل گیا, اس نے کہا یہاں کام بنے گا, مگر اس کا مقصد تو زیارت تھا. اس نے پہلے کاٹا نہیں, اپنا منہ لگایا کہ یہ جو کوئی بھی ہے میرے خوف سے اپنے پاؤں کو ہٹا لے. لیکن آگے صدیق اکبر حضرت بیٹھے, پوچھو اسے جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض ہے یا نہیں, یہ حضرت بتا لیں. آپ بتائیے, دیکھو متفقہ کا بتوایا جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض, فرضوں کا فرض جان کی حفاظت. حضرت ابو بکر کو پتا ہے جیسے نیچے جو ہے ایڑی کے نیچے وہ ایسا جانور ہے, کاٹ لے تو جان لے لیتا, لیکن ایڑی نہیں کٹائی. سانپ نے زبان حال سے کہا, اے ابو بکر میں کاٹ لوں تو جان لے لیتا ہوں. صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا, اگر جان لینے والا قدموں کے نیچے ہے تو جان دینے والا گود میں سو رہا ہے. اللہ اپنا کام دکھایا, مگر صدیق اکبر کے عشق نے استقامت دکھائی. ایڑی پاؤں ہٹا دو سرکار کی نیند میں فرق آ جائے, حالانکہ جان کی حفاظت بڑا فرض اللہ کا حکم, جان کی حفاظت کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم فرمایا, یہاں تک فرمایا کپڑے پہنو تو اتار کے پہنا کرو. آپ کپڑے جا کے لٹکا دیتے ہیں, پھر اتار کے پہنتے ہیں, اس میں کوئی جانور تو کیڑا مل سکتا ہے, اتار کے پہنو. موزے جوتے پہنو, اتار کے پہنو. رات کو سو چراغ بند کر دو, آگ نہ لگ جائے. پہلے دیے ہوتے ہیں چراغ, موم بتی وغیرہ, آپ یہ بجلی اس میں بھی اتار کر کے ہو جاتا ہے, آگ نہ لگ جائے. حفاظت کا حکم دیا طرح طرح سے, کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کے رکھو, ہر طرح سے حکم ہے, حفاظت کرو جان کی. نبی پاک کی تعلیم بھی یہی, اللہ کا حکم بھی یہی, مگر نبی کے اکبر اس کو نہیں مانتے, نبی کے آرام کا خیال رکھتے ہیں, جان قربان کر کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی, جب صدیق اکبر کو زہر ہے برداشت کرنے میں دشواری ہوئی, اور وہ آنکھوں تک آ کر بھاپ بنی, اس کو برداشت کر رہے ہیں, بھاپ کرتی ہے, آنکھوں سے پانی بن کے نکلتا, وہ آنسو گرے تو رخسار مصطفیٰ پر گرے. ایسے موتی کہاں ہوں گے, کس بادشاہ کے خزانے میں ہوں گے جن کو یہ جگہ میسر ہوئی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی, پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ حضور کوئی سانپ ہے میرے قدموں کے نیچے جو مجھے کاٹ رہا ہے. فرمایا یہ ہٹاؤ, کو آنے دو. حضور آپ کو تکلیف نہ پہنچایا. فرمایا نہیں وہ ہمارا عاشق ہے, کہتے ہیں علم نہیں. فرمایا ہمارا عاشق آنے دو. وہ آیا, اس نے آپ کا سلام کاٹ دیا, پیٹ دیا. حضور نے اپنا سلام قبول فرمایا, اس نے جو کلام کرنا تھا کیا. پوچھا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا ہے؟
کیوں کاٹا تو نے میرے یار کو؟
نے کہا جی یہی تو آپ کے عاشق نہیں, ہم بھی تو بدل رہی ہیں. مجھے تو مدتیں گزر گئی یہاں آپ کے انتظار کرتے ہوئے, اور آج دیدار کا وقت آیا ہے. میں نے رستے بند کر دیے, میں نے تو بڑی کوشش کی یہ پاؤں ہٹا لیں, انہوں نے نہیں ہٹایا. میں مرتا کیا نہ کرتا, مجھے کاٹنا پڑا ورنہ رستہ نہیں مل رہا تھا. تو حضور نے فرمایا تو نے میرے یار کو کاٹا, اچھا نہیں کیا, بارہ تو جا. وہ چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دفن خوب مبارک وہاں لگا دی. اس زہر کی تکلیف روک گئی, ان کی آخری طاقت تک وہ تکلیف حضور نے روک دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی جھوم اٹھے. دونوں واقعات کو سامنے رکھ کر پہلے واقعات بیان کرتے ہیں, پھر نتیجہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز اور میری عصر سب سے جو آلا اثر کی ہے. حضرت علی نے آپ کی نیند پر وہ نماز باری جس نماز کی حفاظت کا خاص طور پر حکم ہے, اور صدیق پر جان تم پہ چکے حالانکہ حفظ جان تو جان فروضوں کی ہے. حضرت صدیق اکبر نے غار میں آپ پر جان قربان کر دی, حالانکہ جان کی حفاظت تو تمام فرضوں کی جان ہے. یعنی اپنے آپ کو بچانا یہ تو تمام فرضوں سے بڑا فرض ہے. انہوں نے وہ کیا, اب آپ نے کیا کیا؟ نبی پاک نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنیے, ترجمانی کرتے ہیں.
ہاں تم نے
اور ان کو نماز لوٹا دی, سورج واپس لوٹا دیا, اور حضرت علی سے کہا اے علی اٹھ, سزا نہیں ادا کر, کیونکہ تو نے ولیوں کا سردار کہلانا ہے, تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے کہ تو نے کوئی نماز قضا کی ہے. انہوں نے نماز وقت پر ادا کی, اور ادھر حضرت ابو بکر کو حضور نے جان لوٹا دی. ان کو دوبارہ بوقت وفات تکلیف ہوئی, اس سے پہلے اس زہر عین تکلیف نہیں, حالانکہ انہوں نے جان قربان کر دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ایک بشر کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے. اب ثابت کیا کیا ہوا؟
ثابت ہوا کہ تم لا فرائض پڑھے اصل رسول بندگی اس تاج پر کی ہے.
پتا پتا اللہ اللہ
اصل رسول بندگی اس تاج پر کی ہے.
حضرت علی ولیوں کے سردار ہیں, صدیق اکبر تمام صحابہ کے سردار ہیں. دونوں کی مثال پیش کی, دونوں کو معمولی ہستی نہ سمجھنا. یہ دونوں صحابی ہیں, اور کوئی غیر صحابی ہر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ایک صحابہ کا سردار ہے, ایک سارے ولیوں کا سردار ہے. دونوں کا عمل پیش کر کے نتیجہ کیا پیش کیا کہ جان کی حفاظت سب سے بڑا فرض, نماز کی حفاظت بڑا فرض. لیکن دونوں نے ثابت کر کے دکھا دیا, اور اس کے نتیجے سے کیا معلوم ہوا کہ جس نے مصطفیٰ کی بلانی تھی اس نے سب سے بڑا فرض ادا کیا.
اصل بندگی یہ ہے کہ محبوب کو راضی کرو. اصل بندگی کیا ہے؟ محبوب کو راضی کرو, اور جس نے محبوب راضی نہیں کیا اس نے کچھ بھی راضی
نہیں. نماز پڑھتے رہو, کچھ نہیں لگنا. نماز اس کی قبول ہوگی جو سر اللہ کے لیے جھکاتا ہے, دل نبی پاک کے لیے جھکاتا ہے.
جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی طرح جان لو کہ یہ ایمان کی جان ہے, یہ ایمان کی جان ہے. اللہ کی سرتا بقدم نان ہے یہ,
انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ.
قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں,
ایمان کے کہتا ہے میری جان ہے.
حضور کی محبت ایمان کی جان,
جس کے پاس یہ نہیں اس کے پاس ایمان جان لو ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بدل حب نبی بے سود ہے ذکر خدا اور بغیر حب نبی بیکار ہے ذکر خدا اگر نبی پاک کی محبت نہیں ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ ذرا اونچی کہیے گا سجدہ کرنا ہے سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے اس طرح سجدہ کرو کہ جب سجدے میں جھکے ہوئے ہو تو تمہارا سر اللہ کے لیے جھکا ہو دل مصطفیٰ کے لیے جھکا اللہ کہ جس نے نبی پاک کو راضی کیا اسی کی عبادت قبول ہے اور اسی بے شمار احادیث پر آ جائیں واقعات سنانے لگے صحابہ کے تو لائن لگ جائے گی کہ صحابہ نے نبی پاک کی محبت پر مثالیں قائم کی اور ایسی مثالیں قائم کی کہ اگر ایک طرف قانون دیکھیں تو کچھ اور نظر آتا ہے اور ان اداؤں کو دیکھیں تو پھر سمجھ آتی ہے ایمان کی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ میں تھپڑ مار دیا قرآن کہتا ہے اس پہ لگ اف بھی نہ کرو ان کے سامنے اف بھی ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرو یہاں تک کہ اگر کافر ماں باپ ہو تب بھی حسن سلوک کرو ان کی محبت دل میں نہیں ہوگی ایمان کی وجہ سے لیکن حسن سلوک کرنا ہو کیونکہ وہاں قانون ہے ماں باپ کے سامنے اف نہ کرو یہ ٹھیک ہے نافرمانی میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی انہوں نے کوئی جملہ کہا ایسا جملہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی تھا حضرت ابوبکر نے کہہ کے تھپڑ مارا باپ کے منہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر یہ کیا کر دیا جب اس طرح نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابوبکر نے اس طرح کیا حضور نے پوچھا ہے ابوبکر نے کیا کیا آگے سے حضرت ابوبکر یہ نہیں کہتے حضور غلطی ہو گئی مجھ سے نہیں تمہیں سے آدمی کا بیان محبت رسول دے دے حضرت ابوبکر کہتے ہیں میرے باپ کی قسمت اچھی تھی جب وہ وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی ورنہ میں قلم کر دیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں نہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے نہیں نہیں بتا دیا یہ وہ ہے محبت اسی لیے فرمایا اس کو جو درجہ ملا جو دی کے اکبر کو نماز روزوں کی وجہ سے نہیں ملا اس کو درجہ اسی وجہ سے ملا جو اس کے دل میں ہے جو بات جو اس کے دل میں خاص بات ہے اس کی وجہ سے اس کو درجے ملے ہیں ابو بکر کو نماز روزوں کی وجہ سے درجہ نہیں ملا یہ عشق ہے عشق ہے آپ نے پہلے سے واقعہ کرا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا ایک سفر ہوا اس کے بعد حضرت علی نے اسی راستے پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کیا سفر کرتے ہوئے راہ چلتے ہوئے جو راستہ ہے اس سے دائیں جانے ایک دم راستہ چھوڑ کے نیچے اترے ایک درخت ہے اس کی چاپ حالانکہ اونچی ہے مگر اس کے نیچے سے جھک کے گزرے پھر واپس اسی رستے پہ آگے چلنے لگ گئے ساتھی بڑے حیران کہ یہ سیدھا راستہ چھوڑ کے اندر اترے ہیں اور وہ صاف اونچی ہے اس کے باوجود اس کے نیچے سے جھک کے گزرے پھر واپس آئے ہیں یہ معاملہ کیا ہے ایسا کیوں کیا حضرت علی سے ساتھیوں نے پوچھا اے امیر المومنین آپ نے اس طرح کیوں کیا آپ نے راستہ چھوڑ کے نیچے اترے وہ درختی حالانکہ صاف اونچی تھی آپ سیدھے بھی گزر سکتے تھے مگر آپ جھک کے گزرے پھر واپس اسی راستے پر آ گئے یہ ماجرا کیا تھا فرمایا مجھے نہیں پتا اس کی وجہ کیا ہے میں نہیں جانتا یہ ماجرا کیا ہے ایک مرتبہ اسی راستے پر نبی پاک کے ساتھ گزرا تھا حضور نے اسی طرح کیا تھا اس اونچی چاپ کے نیچے حضور بھی جھک کے گزرے تھے مجھے تو آقا کی ادا یاد ہے مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں میں پیروی کرنا چاہتا ہوں مجھے محبت کا یہی تھا جس طرح آقا نے کیا ہے اسی طرح کرو مجھے اس کی وجہ جاننے کا شوق یہ ہے محبت صحابہ کرام محبت کی مثالیں قائم کر رہے ہیں اور آج ہم لوگ چونکہ چنانچہ اگر دل فرد گویا کہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں ارے شب برات آئی ہوئی ہے اس محبوب کو راضی کر لو اگر وہ راضی ہو گیا ساری مشکلیں دور ہو جائے گی اچھا سنیں یہ شب برات آپ کو کس نے دی ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے اگر حضور نہ ہو تو آپ کو ملتی ان کی برکت سے ہی ملی ہے نا اس کو لیلہ مبارکہ اگر کہا جائے تو برکتیں ہمیں کیسے ملی ہمیں تو ایمان بھی ان کی بارگاہ سے ملا ہے انہی کی برکت سے ملی ہے اور جنت بھی ملے گی بخشش بھی ملے گی نجات بھی ملے گی تو انہی کی برکت سے ملے گی ان کو راضی کرنا ضروری ہے. قیامت کے دن شفاعت کا تاج انہی کو پہنایا جائے گا, مقام محمود پر انہی کو بٹھایا جائے گا, انہی کی شفاعت سے ہم لوگوں کا بیڑا پار ہوگا. ورنہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے استغفر لهم ام لم تستغفر لهم سبعین مرتبہ فلیستغفر اللہ لهم, اگر تم 70 مرتبہ بھی ان بےایمانوں کے لیے سفارش کرو گے محبوب ہم تمہاری سفارش ان تمہارے گستاخوں کے حق میں نہیں مانیں, گستاخوں کے حق میں. اور جو تمہارے غلام ہیں محبوب اشارہ کرتے جانا, کوئی نہیں روکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدت سے ہی اس دن جنت میں لے گئی. آج کی رات جبریل امین آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بار, حضور ذرا سر اٹھائیے. جبریل آگے کیا کریں, حضور ذرا سر اٹھائیے. حضور نے اوپر دیکھا, فرماتے ہیں نبی پاک میں نے دیکھا جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوئے, آٹھوں دروازے. حضور نے سر سر اٹھایا, آٹھوں دروازے. اور یہ بات آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ جنت کو چھوٹی تھی نہیں, جنت کو چھوٹی تھی جگہ نہیں, یہاں تک کہ جنتی اگر ایک طرف کی ایک شاخ تلے گھوڑا دوڑاتا رہے گا تو صبح سے شام تک, اور ایک روایت کے مطابق 70 سال گھوڑا دوڑاتا رہے گا, اسی ایک شاخ کا سایا ختم نہیں ہوگا. یعنی وہ شاخ اتنی ہوگی, اتنی بڑی جنت. اور جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو 100 گھوڑے میں ملے گی. کتنی؟ آپ نے لینی نہیں ہے, شوق نہیں لگ رہا. ذرا آواز آئے گی کتنی ملے گی؟ کم سے کم درجہ بڑھتا جائے گا تو عمروں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. آپ لوگ بڑے عمروں سے شرما رہے, حالانکہ چڑتی تو آپ کی بیویاں ہیں کہ تمہیں تو عمریں ملیں گی, ہمیں کیا ملے گا, ہمارے پلے تو پھر تم پڑھو گے. چڑتی تو وہ آپ لوگ تو ذرا عمروں کے بارے میں شوق ظاہر کیجیے. کم سے کم جو ہے 100 ملیں گی. درجہ بڑھتا جائے گا کیونکہ جنت میں درجے ہیں 100, جو جو درجہ بڑھتا جائے گا نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر ایک کمرے میں 100 عورتوں کے ساتھ بمے بیوی شوہر میاں کے سلیپ رکھتے ہوں گے تو پھر وہ جنت تو نہ ہوگی, وہ تو لگے گا کسی کمپنی کا کوئی پلازا بنا ہوا ہوگا, کوئی فلیٹ ہو جائے گا, یا پھر آپ بنک روڈ یا بمبئی بازار کا کوئی فلیٹ سمجھ لیجیے, وہ جنت تو نہ ہوگی. اور اس کے بارے میں ہے ہر دوہا کا ہر دیش کا ماں باپ, ساتوں آسمانوں کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے, لمبائی اللہ جانے, صرف چوڑائی اس کی ساتوں آسمانوں کے برابر, اتنی بڑی جنت. اور پھر دروازے بھی یہ چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوں گے نا, سب نے جانا ہے. اور یہاں کوئی ایک دروازہ کھلا ہو, دو دروازے ہوں, اور پوری قوم ہو, یہ 4-5 دروازے ہیں, اگر ہجوم ہو جائے تو کم پڑ جاتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ اتنی بڑی جنت, اس کے 8 دروازے وہ کتنے فاصلے پر ہوں گے اور کتنے بڑے بڑے ہوں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے. اتنی بڑی جنت, اس کے اتنے بڑے دروازے سرکار مدینہ منورہ میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور جتنی نگاہوں سے اتنے فاصلے پر کوئی چیز نہیں چھپ رہی, یہ آستانہ رحمانی کیسے چھپ سکتا ہے؟ یہ تو بہت تھوڑا سا فاصلہ ہے, زمین کا فاصلہ تو بہت تھوڑا سا بہت تھوڑا ہے. ان کی نگاہوں سے تو وہ چیز بھی پوشیدہ نہیں. نہیں نہیں, ابھی ایک بات نہیں, دیکھنے کی سننے کی بھی سن لی. حضور فرماتے ہیں میں نے سنا کہ ہر دروازے کا جو بواب تھا, بواب ڈور کیپر دربان, دروازے پہ چوکی دار, جو بھی فرشتہ تھا وہ آواز لگا رہا تھا, میں اس کی آواز کو سن رہا تھا. 8,000 سال کا فاصلہ ہے, اگر آپ پیدل جائیں زمین سے جنت تک تو کتنا عرصہ لگے گا؟ 8,000 سال پیدل جائیں گے, کوئی اپالو سپالو مل جائے تو اور بات ہے, اس پہ جائیں گے.
یہی پیدل جائے تو 8,000 سال لگے,
8,000 سال کے فاصلے پر جو جنت ہے, اس کے اتنے فاصلوں پر جو دروازے ہیں, ان میں کھڑے ہوئے فرشتے جو ندا کر رہے ہیں سرکار وہ بھی سن رہے ہیں. تو میں اگر یہاں سے یا رسول اللہ پکارتا ہوں میرے آقا سنتے ہیں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جنہوں نے حضور کی سماعت اور بصارت کو نہیں سمجھا وہ انکار کرتے ہیں. اور مجھے کہنے دیں, اگر یہ علماء میں معافی سے بہت معافی مانگتے ہوئے ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اگر کہتے ہیں نا نہیں سنتے, تو مجھے کہنے دیں ان کی نہیں سنتے, مجھے کہنے دیں ان کی حضور, اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنتے, ہماری الحمدللہ سنتے, ہماری. اور ہم کہتے ہیں بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, اور بندہ مٹ جائے نا آقا سے وہ بندہ کیا ہے,
بندہ وہ
ہے جو آقا پہ نثار ہو جائے اور آقا وہ ہے جس کو غلام کبھی بھولتے حضور تشریف لائے اس دنیا میں تشریف لاتا ہی ہمیں یاد کیا اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا اپنی سجدہ کیا اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اپنی رسالت کی گواہی دی ہم غلاموں کو یاد کیا کعبہ حسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے وہاں بھی ہم غلاموں کو بلایا نہیں قبر میں اترے جب قبر میں آپ کو لے جایا گیا حضرت قسم بن عباس فرماتے ہیں حضور کے چچا زاد بھائی فرماتے ہیں میں قبر میں اترا کہ ایک مرتبہ سرکار کا چہرہ پھر دیکھ لوں پھر یہ چہرہ مجھے مدینہ میں چرچا کرتا نظر نہیں آئے گا فرماتے ہیں میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے میں نے کان قریب کیے حضور فرما رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی ہم غلاموں کو یاد رکھا تو میں کہتا ہوں ہماری سنتے ہیں ہماری یہ جو کہتے ہیں نہیں سنتے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح نیت کر کے پکارا نہیں کہ وہ سنتے ہیں تو پھر حضور کہتے ہیں جب تمہاری نیت نہیں تو میں تمہیں سنوں گی اور تم سناتے بھی کیا ہو انہوں نے کیا سنانا ہے ان کے پاس سنانے کو کیا ہے تو جو کچھ ہے وہ ہمارے پاس سنتے ہیں سنتے ہیں آقا سنتے ہیں کسی جو محبت سے سنائے جو محبت سے عرض کرے اور کہے تم سے مانگیں گے تم ہی لوگ تم سے مانگیں گے تم ہی لوگ تم سے مانگیں اے اللہ کے خزانوں کے تقسیم کرنے والے تم سے مانگیں گے تم ہی لوگ تم سے مانگیں گے تم ہی لوگ تمہارے در سے ہلا رہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا ارے یہ تو کہہ رہے ہیں کی سنی انہوں نے تو مدینے میں اندر لوگ شریف میں کرے ہو گھر سکارا کہ انہوں نے صرف اندر کا منظر دیکھنا ہے میں کہتا ہوں سنتا ہے اور جس سے رب نہیں چھپا اسے کسی اور نے کیا چھپنا ہے اللہ جس نے کلام سنا وہ سب کی سنتا ہے اور بڑی بات کروں اگر بات یہ چڑی ہے سننے کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبرانی میں حدیث بات موجود ہے حضور فرماتے ہیں میری قبر پر ایک فرشتہ کھڑا تھا اور اس کو فضائل درود شریف میں ان کے بڑے بڑے لوٹا بستر والوں کے بڑے نے لکھا تھا انہوں نے بھی لکھا تبرانی میں حدیث پاک موجود حضور فرماتے ہیں میری قبر پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے کہیں بھی کوئی بھی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے وہ فرشتہ اس کو سنتا ہے وہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو ذرا اونچی کہیے گا سنتا ہے اور پھر مجھے بتاتا ہے فلاں بن فلاں نے حضور ان الفاظ سے آپ کو سلام کہا اس کا بھی نام لیتا ہے اور اس کے باپ کا بھی نام لیتا ہے اور مجھے اس الفاظ کے ساتھ اس کے سلام کو پہنچاتا ہے اب پوچھو حضرت علامہ ابرار احمد صاحب رحمانی سے کہ آپ نے کبھی مارٹن کوارٹر میں اپنی مسجد میں یا کسی جگہ پر آستانہ رحمانی میں کھڑے ہو کر پہلے اعلان کیا ہو کہ میں ابرار احمد رحمانی سن آف ابن عبد الستار درود پڑھنے لگا ہوں کبھی اعلان کیا کیوں حضرت حضرت آپ نے کیا آپ نے سے کسی نے کیا نہیں اپنا نام یا اپنے باپ کا نام اعلان کر کے فرشتے ملا سن لو میں فلاں دن فلاں درود شریف پڑھنے لگا ہوں کبھی اعلان کیا بلکہ اکثر آپ اس طرح پڑھتے ہیں کہ بہت مشکل سے آپ کے کانوں تک آواز آ جاتی پڑھ ایک بار دو بار تین بار چار بار ہزار بار دس ہزار بار پڑھے محبت والے جتنا اللہ کا حکم دیتا پڑھتے ہیں آپ نے کبھی اعلان نہیں کیا حضور فرماتے ہیں وہ فرشتہ سب کی سنتا ہے اس کا اس کے باپ کا نام لے کر مجھے اس کے الفاظ پہنچاتا ہے اور جس کے دربار پر کھڑے ہوئے فرشتے غلام کی تماشا کا جو حال ہے تو آپ کی تماشا کا کیا حال ہوگا زیادہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضور نے اچانک اوپر منہ کیا اور کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے سلام کی آواز نہیں سنی حضور نے کس کو جواب دیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا فرمایا میرا بھائی جعفر سیار حضرت علی کے سگے بھائی حضور کے چچا زاد بھائی جعفر سیار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اڑتے ہوئے جا رہے تھے انہوں نے مجھے سلام کیا میں نے اس کو جواب دیا کتنا فاصلہ کتنے فاصلے پہ اڑ رہے ہیں اور سنے
حضرت عائشہ صدیقہ کا دور آیا حدیث پاک موجود، جب کہ حضرت بلال کا واقعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا
تیری مدد کو آتا ہوں، میں نے سن لیا ہے جو عمر بن صالح راجز جی بات حدیث میں موجود ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا حضور آپ نے کس کو کہا کہ آپ اس کی مدد کو آتے ہیں؟ فرمایا راجز نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا، میں نے اسے کہا تسلی رکھ میں آ رہا ہوں۔ اور یہ تو بات سرکار کی، یہ بات تو سرکار کی ہو رہی ہے، حضور کے بچوں کی شان سے بڑا نام۔ ان لوگوں کی باتیں جو ہے حضور کی شان تو بہت بڑا نام، جانتے ہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں وہاں تک نہیں جانتی، اولیاء کی شان بڑی بلند ہے، یہ سب سنتے ہیں، ان کو کون سنا چاہتا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں الناس بالحج،
اللہ نے حکم دیا لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر سکتا چڑھ گئے پہاڑی، یا اللہ یہاں تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، میری آواز تو یہاں دو چار گز، چھ گز، دس گز، پچاس گز تک چلی جائے گی، لوگ کیسے سنیں گے؟ فرمایا قلیل آواز تو نکال، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ جو ماؤں کے پیٹ میں تھے، جو عالم اروا میں تھے، ایک ایک نے حضرت خلیل اللہ کی آواز کو سنا، ہر ایک نے سنا، ہر ایک سے مراد تو میری ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں، ہر ایک نے سنا، جس نے لبیک کہا وہ حج کو جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، ابھی تک میرے کانوں میں وہ الحمد بربکم والی آواز گونجتی ہے۔ ہم نے اس لیے بلا نہیں کہا، پہلے نبی پاک بلا کہیں تو پھر ہم کہاں کریں گے؟ یہ تو حضور کے بچوں کی شان، غلاموں کی شان ہے۔ نہیں نہیں، آپ کہیں گے یہ، میں کہوں گا جانور سنتے ہیں، برتن سنتے ہیں، سنے حضرت خواجہ نقشبند کی بات سن لیں، بڑا مشہور واقعہ ہے جس وجہ سے آپ کو نقشبند لوگ کہتے ہیں، وجہ تک نہیں آئی ہے، یہ بھی ہے کہ گزر رہے تھے کماروں کی بستی آ گئی، اور کمہار آپ جانتے ہیں مٹی کے برتن وغیرہ بناتے ہیں، پہلے کچے بنا کر وہ رکھتے ہیں، پھر بھٹی میں ڈال کر اس کو، ذرا پھر کہیے گا، بس یہی تو جملہ آپ کو نہیں سمجھ آتا، کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی پک جاؤ نا، کب تک کچے رہو گے؟
پکاتے ہیں۔ انہوں نے وہ بستی میں برتن ڈالے ہوئے،
حضرت صاحب قریب سے گزرے، پوچھا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت برتن پک رہے، برتن بس حضرت نے جملے کی طے میں پہنچے نا، آپ نہیں پہنچ رہے، وہ پہنچ رہے، بس اس بات پر آپ کو وجہ ہو گیا، برتن امی تو برتن ہے کچے، پک جاؤ، کسی پکے کے ساتھ لگ جاؤ تو پکے ہو جاؤ گے۔
جب انہوں نے یہ کہا
حضرت کو وجہ ہو گیا، اسی حالت میں آپ کی زبان سے نکلا
اللہ،
یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں تو فقیر تھا، عجیبی بات ہے، ہم نے کہا برتن پک رہے ہیں، اس کو اسی پر وجہ ہو گیا۔ جب وہ ٹائم پورا ہو گیا، بھٹی میں سے برتن نکالے، ہر برتن پر اللہ لکھا ہوا، ہر برتن پر اللہ لکھا ہوا، وہ دوڑے پیچھے، اے برتنوں پر اللہ لعنت کرنے والے، ہمارے دلوں پر بھی اللہ لعنت کر دیتے ہیں، برتن بھی سن لیتے ہیں، اللہ والے کی آواز برتن بھی سن لیتے ہیں، اگر سماعت کا موضوع نکلے بڑی دور چلی جائے گی بات۔ حضور فرماتے ہیں میں نے سنا، وہ فرشتے ندا کر رہے تھے، پہلے دروازے والا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، ایک نمازیوں کو بلا رہا، ایک بلا رہا ہے، ایک روزے داروں کو، ایک سجدہ کرنے والوں کو، ایک رکوع کرنے والوں کو، اور ایک دعا کرنے والوں کو۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ ندا کب تک ہوتی رہے گی؟ انہوں نے کہا من اول الليل الى طلوع الفجر، رات کے شروع ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ ندا ہوتی رہے، یہ اسی طرح ندا ہوتی رہے گی۔ تو آج کی رات یہ ندا ہو رہی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، آقا نے ہمیں بتا دیا، اب ہم آقا سے کہتے ہیں آقا شب برات بھی ہے تو پھر ہمیں رہائی بھی دے، اگر یہ رات بھی ہے تو جہنم سے رہائی بھی دلائے، اور جو ندا سنی ہے وہ ندا ہم تک پہنچائی ہے تو ہمیں جنت میں بھی پہنچائے۔ بس ہم نے تو آپ تک آنا ہے، ہماری رسائی آپ تک، آپ نے رب تک پہنچانا ہے، آپ جانے آپ کا رب جانے، ہم جیسے کیسے ہیں آپ کے ہیں، چور صحیح، بد صحیح، مجرم نا سارا صحیح، قربان جاؤں اللہ،
بد صحیح، چور صحیح، مجرم نا سارا صحیح، آپ کیسا ہی صحیح ہوں تو کریم تیرا، اور تیرے چھوڑ کے صدقہ تیرا،
اور اس دن قیامت کے دن جب ماں بیٹی سے بیٹا ماں سے اولاد والدین آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے, شوہر بیوی سے بھی فاصلہ ہوگا, سب چھوڑ کر بھاگ رہے ہوں گے, اچھے اچھے دوست ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں گے. آقا اس دن بھی آپ سے ہی فریاد,
تیرے صدقے کے بوند بہت ہے تیری, جس نہ تو ملے جام تلکتا تیرا.
بس اس دن بھی کمنی میں چھپا لیجیے گا, ہم معمولی سے ہیں اور آپ تو بڑے ہی کریم ہیں, بڑی وسعت والے ہیں, تو آج رات ہی ہے, بس آج کی رات بخشش بھی مل جائے. تہذیب سے نعمت کے طور پر بس رات سب نے ذکر کیا, اصل بات وہی ہے, بس جس نے آقا کو راضی کر لیا اللہ کا وہ پیارا ہو جائے گا, اور جو اللہ کا پیارا ہو گیا اس کو جنت بھی ملے گی, اس کو راحت بھی ملے گی, اس کو رحمت بھی ملے گی, نہ اس کو دنیا کا خوف ہوگا, نہ اس کا خوف ہوگا, وہ اس کی ہر جگہ رسائی ہوگی, وہ ہر جگہ کے پاس گزرے گا. اللہ تعالیٰ آج کی رات میں ہمیں ان لوگوں میں داخل فرمائے جنہیں سعادت ملنی ہے, جنہیں رحمت ملنی ہے, جنہیں بخشش ملنی ہے, بس ان نیکوں کے صدقے انشاءاللہ بخشے جائیں, بیڑا پار ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.